میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان کا عنوان ہے عنایات شیخ بر دل غمزدہ سالک. ان اشعار کے متعلق میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ احقر جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعض حالات کی وجہ سے نہایت دل شکستہ تھا. میرے مرشد سراپا محبت و رحمت فداہ روحی و ابی و امی نے غایت کرم سے احقر کی تسلی کے لیے یہ اشعار فرمائے جس سے احقر کو حیات نو عطا ہوئی. اور بے شک حضرت اقدس نے روز اول سے لمحہ و لمحہ ساعتن فساعتن ایسے الطاف و کرم فرمائے ہیں کہ احقر کا ہر بنے مو زبان شکر بن کر بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کہ حضرت والا کے بے پایا کرم کے صدقے میں حضرت اقدس کی ذات گرامی احقر کے لیے مجموعہ سلطنت ہفت اقلیم اور مجموعہ لذات کائنات ہے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ احقر کے دم آخر تک حضرت والا کا سایہ لطف و کرم احقر کے سر پر قائم رکھیں. عنایات شیخ بر دل غمزدہ سالک. خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی ضرب سے جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی ضرب سے جس کی رسوائی پہ خندازن ہو ساری خلق بھی جس کی رسوائی پہ خندازن ہو ساری خلق بھی اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی ضرب سے جس کی رسوائی پہ خندازن ہو ساری خلق بھی اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی اس کو لینے کے لیے ہے میرا آغوش کرم اس کو لینے کے لیے ہے میرا ہوش کرم اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر حرم اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر حرم. یعنی شیخ سالک پر ایسی عنایات کرتا ہے اور اس کی ایسی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے کہ مایوسی اس کے قریب نہیں آنے دیتا اور اس کے سینے کے رازوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے. کسی کو اس کی رسوائی کی خبر نہیں کرتا اس کے پیچھے کسی کو اطلاع نہیں کرتا. اکثر شیطان سالک کو بہکا دیتا ہے کہ اگر تم شیخ کو اپنی بیماری بتا دو گے، اپنا مرض بتا دو گے، مثلا بدنگاہی کا مرض، غیبت کا مرض، یا غصے کا مرض، جو بھی امراض ہیں روحانی، تو شیخ جو ہے وہ تمہیں حقیر سمجھے گا، اور دوسرے اس کو خوف دلاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ جو ہے دوسروں کو بھی بتا دے، تو وہ شیخ بھی بنانے کے لائق نہیں ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ شیخ بنایا جائے، وہ شیخ نہیں ہے بلکہ وہ میخ ہے، وہ شیخ کامل سچا پیر جو ہوتا ہے، وہ ایک طرف تو سالک پر عنایات کرتا رہتا ہے الطاف و کرم کی، اور دوسرے اس کے راز کو کھولتا نہیں ہے، لاکھوں راز اس کے سینے میں دفن ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی عادتوں کے اور رسوائیوں کے اور ان کے جو ہے خرابیوں کے، وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے اس کو، اور خدا تعالی سے روتا بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور ان کو تدابیر بھی بتاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو مایوسی کی دلدل سے نکال کر آسمانوں کے عروج پر لے جاتا ہے۔ جس کی رسوائی پہ خندہ زن ہو ساری خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اس کو لینے کے لیے ہے میرا آغوش کرم، اس کو لینے کے لیے ہے میرا آغوش کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر بھرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر بھرم، میرا دل اس دوبارے دل پر کرے گا وہ کرم، میرا دل اس دوبارے دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم، بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم، میرا دل اس دوبارے دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم، بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم، خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا، جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی ضرب سے، جس کی رسوائی پہ خندہ زن ہو ساری خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اس کو لینے کے لیے ہے میرا ہوش کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر بھرم، میرا دل اس دوبارے دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم۔ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے، ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بن بکر، اس وفد کے امیر زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیے، اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف بہ اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ، سورہ صافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی
ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا اور دولت ایمان سے فیضیاب ہوئے۔ وفد بنی عبد القیس پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔ وفد بنی حنیفہ یہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، ان میں مسلمہ بھی شامل تھا جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا۔ ابا کے پاس بیٹھو، ابا کے پاس بیٹھا کرو۔ اور محض اس دعوی نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں سے مع اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔ مسلمہ کذاب بوقت دعوی نبوت بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا، اور اپنے آپ کو مستقل تشریعی نہیں کہتا تھا بلکہ ہمارے زمانے کے قادیانی کی طرح غیر تشریعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ دونوں جھوٹے اور کذاب ہیں، مسلمہ کذاب اور قادیانی مرزا قادیانی، دونوں کے دونوں جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں بہت بڑا ظلم کیا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور اپنے اسلام کے دور میں میں نے سب سے برے آدمی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھنے کے لیے، کیونکہ حالت کفر میں ان سے بہت ظلم کا کام ہو گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا تھا برے طریقے سے، اور پھر جب اسلام لے آئے، اس کا بڑا طویل واقعہ ہے تجلیات جز میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، بہت ہی درد بھری تشریح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جذب کے واقعات اس میں آگ لگانے والے ہیں۔ تو اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بیان فرمایا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازنے کے لیے کیا کیا آیت نازل فرمائی، کس طرح ان کی تسلی و تشفی بار بار اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ آخر کو جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اس آیت کو سن کے وہ فوراً ایمان لے آئے، ان کا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس طرح کچھ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کی دولت بھی میرے ہاتھ میں آ جاتی تو اس سے زیادہ خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی۔ اس وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا غم تھا، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں روتے رہتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں گویا تمام مسلمانوں کی بخشش کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیونکہ یہ آیت حضرت وحشی کے ایمان لانے کے وقت نازل ہوئی تھی، ان کے لیے نازل ہوئی تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ وحشی کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمؤمنین عامتن، یا مسلمین عامتن، یہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کروا کے ان کی ذلت کو عزت میں بدل دیا۔ چنانچہ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے، اس لیے یہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا اور باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی اذان و نماز اور تلاوت قرآن نے اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا. وفد بنی قحطان جس کے امیر زید الخلیل تھے یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. وفد بنی الحارث ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے. اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، حمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے. حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ و سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی. غزوہ تبوک کے بعد ذیقعدہ 9 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا. 10 ہجری حجت الاسلام، 25 ذیقعدہ 10 ہجری روز دوشنبہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے. مدینہ منورہ سے 6 میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا. ذوالحلیفہ 4 ذوالحجہ کو بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا. نمی تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح اور حکم سے بھرا ہوا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا. خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کر دوں، نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں. اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں کی جان و مال و آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن یعنی عرفے کے دن، اس مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، اور اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی حرمت ہے. اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں. اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں. میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اس لیے میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں. تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو. کسی عربی کو کسی عجمی پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا. حاضرین کو چاہیے کہ کلمات غائبین تک پہنچا دیں. حج سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ منورہ واپس ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے بازے الحمدللہ بہت خوشی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں. بازے نہیں بلکہ تقریباً تمام متوسلین و متوسلات جو ٹیلی فون پر یا جس ذریعے سے بھی یہاں آ کر احقر کے بیانات سنتے ہیں، الحمدللہ وقتاً فوقتاً ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں جس میں بہت ہی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں ہماری حالت سدھر رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ جو موجودہ حالات میں خصوصاً جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اور خوف و ہراس اکثریت دنیا میں پھیل چکا ہے، تو اس کے بارے میں بھی الحمدللہ آخر کے جو کچھ عرصے پہلے تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے بیانات ہوئے تھے، تو ان پر بھی بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ان بیانات کو سننے کے بعد ہماری ساری پریشانی اور خوف و ہراس جاتا رہا اور بہت خوشی اور امن اور عافیت سے ہم رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور میرے مرشدین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی نظر کرم ہے۔ پھر اب الحمدللہ یہاں موبائل میں بھی پہلے 3 موبائل تھے، پھر 4 ہوئے، پھر 5 ہوئے، الحمدللہ اب یہ چھٹا موبائل بھی ہم نے لے لیا ہے۔ ایک دوست نے ہمارے سم لا دی تھی یو فون کی، تو اسی وقت 6ٹا موبائل بھی خرید لیا گیا، اور ہر موبائل پر الحمدللہ 5 گھر سن رہے ہیں کانفرنس کال پہ، اور اب یہ 6ٹا ہے تو 3 اس پہ بھی ہو گئے، تو 2 نمبر ابھی اس پہ خالی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے کسی متعلق کو، جاننے والے کو نمبر دینا ہو یا کوئی از خود سن رہا ہو تو وہ اگر لینا چاہے تو ہم اس کو یہ انتظام کر سکتے ہیں 2 آدمیوں کا کہ وہ بیان سن لیا کریں یہاں کا۔ تو اس طریقے سے تقریباً 30 گھر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بعض حضرات ابھی سننا شروع ہوئے ہیں بعض گھر میں، تو ان کے لیے میں مختصراً کوشش کر کے 4 اعمال بیان کر رہا ہوں جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں روزانہ 4-4، 5-5، 6-7 بار تکرار کروایا کرتے تھے، اور اکثر روتے ہوئے فرماتے تھے کہ جو شخص یہ 4 اعمال کر لے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ تو وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ، میں تو اپنے سبق کی تکرار کر رہا ہوں، اور ان 4 اعمال میں سر فہرست حضرت والا قرآن پاک کی تجوید پر بہت زور دیتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام الملوک کی ملوک الکلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے، اور شاہ کا کلام بھی شاہ ہوتا ہے، اور اس کو کس درجہ محبت کے ساتھ اور کس درجہ عظمت کے ساتھ اور کس درجہ مخارج کی تصحیح کے ساتھ اور ادائیگی کے طریقے سیکھ کر جو پڑھا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مالک کا کلام ہے تو اس میں محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، اور اس کے جو وقوف ہے جہاں وقوف کرنا چاہیے، اور جو مخارج ہیں اور جہاں ٹھہرنا چاہیے جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اس سب کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں قرآن پاک میں یا تو زیر زبر کی یا مخارج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کہ نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ تو اتنی محنت آدمی کرے، نماز بھی پڑھے، اور پھر اس کی نماز کیسی آواز آئے؟ نماز بھی پڑھے، مشقت کرے، اور پھر وہ قبول بھی نہ ہو خدا نخواستہ۔ جیسے ابھی پڑھ رہے تھے ہم بہشتی زیور میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نماز کو ناقص کر دو، اور ناقص نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ایک میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور نماز کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلا عمل تو یہ ہو گیا کہ قرآن پاک کی تجوید کو درست کر لیں، اور دوسری بات، سب سے پہلا عمل جو فرمایا کہ 2 عمل اسٹرکچر کے ہیں، یہ جو عمل میں بیان کر رہا ہوں ہر شخص اس کو یاد کر لے، اور جہاں جہاں ممکن ہو اس کی تبلیغ و اشاعت کرے، یعنی کہ یہ ایسی عام باتیں ہیں کہ جو عوام بھی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی علمی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ جس میں مسائل پیچیدہ ہوں یا اس میں اس کی ضرورت ہو تو اپنے دوستوں کو اور اپنے بڑوں کو ادب کے ساتھ جیسا جس کا حق ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے ان چار اعمال کی, کہ اگر اپنے سے بڑا ہے تو اس کو ادب کے ساتھ, اور برابر کا ہے تو اس کو اس کے دوستی کے اعتبار سے الفاظ کو استعمال کریں, اور دل میں حقارت نہ ہو کہ اگر کسی بے داڑھی والے کو داڑھی کا کہہ رہا ہے تو اپنی تو داڑھی ہے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر اور سامنے والے کو حقیر سمجھ کر تبلیغ کرنا حرام ہے. ایسے شخص کو تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, اپنے آپ کو سامنے والے سے کمتر سمجھ کے اگر کر سکتا ہو تو یہ چار اعمال کی جو ہے وہ تکرار کرتا رہے, اور انشاءاللہ ایک عمل پر بھی کوئی دوسرا آ گیا تو اس کے عمل کا ثواب اس کو قیامت تک کے لیے ملتا رہے گا. تو پہلا عمل ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے مردوں کے لیے, تینوں طرف سے, دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو, اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو. اور داڑھی کا بچہ جو ہے یہ آگے داڑھی کا بچہ ہوتا ہے, یہ کبھی ایک مٹھی ہوتا نہیں, اس لیے اس کو بھی کاٹنا یا سیٹنگ کرنا اس کی یہ حرام ہے. متفقہ مسئلہ ہے چاروں ائمہ کے نزدیک, داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور اس کا ایک مٹھی سے کم پہ کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہے. اور اسی طرح رخساروں کے اوپر اگر صفائی کرنی ہو تو دونوں جبڑوں کے درمیان جو حد ہے, درمیان آتا ہے, اس کے اوپر کے بال تو صاف کرنے کی گنجائش ہے, اس سے نیچے کے بال صاف کرنے کی گنجائش نہیں. اسی طرح گردن میں جو داڑھی ہے تو گردن میں اگر اس کے بال ہوں تو جو بال گردن میں اگ رہے ہیں اور وہ داڑھی کی طرف ان کا رخ ہے تو ان کو کاٹنا جائز نہیں, اور گردن میں وہ بال جو نیچے سینے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں, ان کو صاف کر سکتے ہیں. اور مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ مونچھوں کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ بالکل برابر کر لیں مشین سے یا قینچی سے. اور اگر مونچھیں رکھنا بھی ہو بالفرض سیکنڈ ڈویژن ہی آپ کو پسند ہو, گرے پڑے رہنا چاہتے ہوں تو چلیے ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے, گنجائش ہے اس میں. اور لیکن یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا جو سفید کنارہ ہوتا ہے اس سے مونچھ کا ایک بال بھی اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اگر ایک بال بھی اس کنارے کے اوپر آ گیا تو وہ طویل مونچھ یعنی لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے شرعاً, اور لمبی مونچھ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ ایک پہلا عمل تو ہو گیا, ایک مٹھی داڑھی رکھنا. اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ عورتوں کے تو داڑھی نہیں ہوتی اور نہ آنی چاہیے, خدا نہ کرے جو کسی عورت کی داڑھی آئے, لیکن وہ داڑھی کا ثواب کیسے حاصل کرے کہ اگر اس کا شوہر داڑھی نہیں رکھتا ہے, اس کا بھائی داڑھی نہیں رکھتا ہے, اس کے باپ اگر داڑھی نہیں رکھتے یا اور کوئی محرم رشتہ داڑھی نہیں رکھتا تو اس کو نرمی سے محبت سے کہہ کر اس کو منا کے اس کو داڑھی رکھوا دے تو اس طرح اس کو داڑھی کا بھی ثواب مل جائے گا, بغیر داڑھی رکھے داڑھی کا ثواب مل جائے گا. اور دوسرا عمل ہے ظاہری اسٹرکچر میں سے, اور جس میں اکثر ابتلا ہے, بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ پڑھ لکھ کر فارغ بھی ہو گئے درس نظامی لیکن ٹخنے جو ہے وہ ڈھکے رہتے ہیں, یا تو غفلت سے ڈھکے رہتے ہیں کیونکہ مسئلے کا تو علم مسئلہ تو پڑھایا ہی جاتا ہے, بخاری شریف میں ہے یہ, تو جو فارغ ہوگا پڑھ کے بخاری شریف تو پڑھتا ہی ہے تو اس میں یہ صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو غفلت ہے یا پھر خدا نخواستہ دل میں تکبر ہے. بہرحال یہ ٹخنا ڈھانکنا جو ہے اوپر سے آنے والے لباس سے مردوں کے لیے دو حالتوں میں حرام ہے, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں. بیٹھے ہوئے ٹخنا ڈھک جائے, لیٹے ہوئے ڈھک جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, چل رہے ہوں کھڑے ہوں دو حالتوں میں ٹخنا کھلا رہنا چاہیے اور واضح کھلا رہنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ پانچہ ٹخنے کو چھو رہا ہو جس سے سامنے والے کو بدگمانی ہو کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے. لہذا ٹخنے سے اچھا خاصا اوپر رکھے, اور پسندیدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہے کہ نصف پنڈلی تک ہو پہنچا, اس سے نیچے نہ ہو, لیکن جائز ہے اگر اور نیچے ہو لیکن ٹخنے سے کافی اوپر ہو, ٹخنا کھلا ہوا نظر آ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس یعنی جبا ہے, پتلون ہے, لنگی ہے, پجامہ ہے, شلوار ہے, اوپر سے جو بھی لباس نیچے کو آ رہا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی چادر اڑی ہوئی ہے سردی کی وجہ سے تو وہ چادر بھی ازار میں آئے گی، اور ازار سے اگر ٹخنا ڈکے گا تو وہ جہنم میں جلے گا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ میں اکثر ابتلا ہے۔ بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ نماز کے وقت کھول لیتے ہیں ٹخنے، تو یہ نماز کا حکم نہیں ہے، لباس کا حکم ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں دونوں حالتوں میں مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا واجب ہے اور اس کا ڈھانکنا حرام ہے۔ تو یہ دو عمل تو یہ ہو گئے، اور اسی طرح عورتیں اس میں بھی ثواب حاصل کر سکتی ہیں کہ اپنے گھر میں دیکھ لیں جو محرم رشتے ہیں ان کو، ان کے درجے کے اعتبار سے جو ادب کا تقاضا ہو یا بے تکلفی کا تقاضا ہو اس طرح سے ان کو تبلیغ کر کے نرمی سے سمجھا بجھا کے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کو اس عمل پہ راضی کر لیں۔ دو اعمال یہ ہو گئے، اور دو اعمال فنیشنگ کے ہیں۔ یہ تو اسٹرکچر ہو گیا، جیسے بلڈنگ کھڑی ہو گئی، پلاسٹر وغیرہ ہو گیا، اب اس میں رنگ روغن اور اس میں خوبصورت صاف صفائی ستھرائی ٹائل وغیرہ لگانا، تو یہ ایک اسلام کی گویا عمارت سی کھڑی ہو گئی۔ اب دو کام اس کی فنیشنگ کے ہیں، تو بس فرمایا کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا بس وہ ولی اللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا عمل بار بار ہم بتاتے ہی رہتے ہیں، نگاہ کی حفاظت ہے۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایجاد کردہ بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بس نظروں سے امت کی اوجھل ہو جاتی ہیں باتیں، بعض احکام اوجھل ہو جاتے ہیں، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ مجدد کو ہر صدی پر بھیجتے ہیں کہ جو احکامات امت سے اوجھل ہو جائیں نظروں سے، ان کو وہ تجدید کر دیتا ہے دوبارہ۔ جیسے کسی سڑک پر مٹی دھول پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ اس میں سفر نہیں ہو رہا، دھول مٹی آ گئی، آندھی آ گئی، تو اس کی صفائی کرتے ہیں سڑک واضح ہو جاتی ہے، یا بارش ہو جاتی ہے تو دھل کر صاف ہو جاتی ہے، سڑک پھر واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بعض احکام امت بھول جاتی ہے جو ضروری ہوتے ہیں، ان کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں واضح حکم موجود ہے نگاہ کی حفاظت کا، اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس کو بل اہتمام عورتوں کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اکثر بیانات کے اندر تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے کہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں ہی کو نظر کی حفاظت کرنی ہے عورتوں سے، باقی سب کھلا کھاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی اپنے نامحرم رشتوں سے، نامحرم مردوں سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو یہ عورتوں کے لیے بھی حکم اس میں نازل فرما دیا۔ اور اس قدر گندا عمل ہے بدنگاہی کرنا، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، یہ زنا ہے آنکھوں کا۔ تو فرمایا کہ لفظ زنا بھی پہلے مقدم فرمایا تاکہ امت ڈر جائے، زنا کے نام سے ہی کام جائے کہ اوہو یہ تو زنا ہے آنکھوں کا، تو ایسا خطرناک اس میں جو ہے بات بتلائی گئی ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو آنکھوں کا زنا کرے گا وہ کہاں اللہ والا بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کہاں ولایت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ مولانا منصور الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نظر کے چور پہ ہوتا نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور پہ ہوتا نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ اور پھر ایک اور اس کے اندر وعید مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی بد دعا دے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے اور پہلے بھی پڑھی تھی، کہیں پر نہیں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کے لیے کسی سے انتقام لیا ہو یا اس کے لیے بد دعا کی ہو، حتیٰ کہ طائف کے کفار کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، سخت تکلیفیں پہنچائیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو کس قدر یعنی یہ ایسا مقام ہے ڈرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنگاہی کرنے والے کے لیے اور بدنگاہی کا باعث بننے والے کے لیے، یعنی جو بے پردہ عورت باہر پھر رہی ہے اس کو وہ بھی ملعون ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی، اور دیکھنے والی پر بھی دکھانے والے پر بھی، کہ مرد بھی بن ٹھن کے باہر نکلتے ہیں، بعضوں کو تو مرض ہی یہی ہوتا ہے لڑکیوں میں جانا اور مکس گیدرنگ میں جانا، اور بن ٹھن کے جانا اور وہاں منظور نظر بننا. منظور نظر پہ حضرت کا شعر بھی ایک بہت ہی خاص یاد آ گیا کہ ایک صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں منظور کالونی میں رہتا ہوں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا منظور کالونی میں رہنا, ناظر کالونی میں مت رہنا. ناظر معنی دیکھنے والا, تو یعنی کہ تاک جھانک مت کرنا, نامحرموں کو مت دیکھنا. تو اور پھر یہ شعر فرمایا اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے, اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے, دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا, دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. تو بدنگاہی وہ گندا اور خبیث فعل ہے کہ جس سے اول تو دل بھی برباد ہو جاتا ہے اور دل میں غیر بس جاتا ہے. دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے, وہاں گندگی اور غلاظت کا کوئی کام نہ ہونا چاہیے. تو یہ نگاہ خراب کی, دل گندا ہو گیا, غلیظ ہو گیا, ناپاک ہو گیا, ایسی جگہ اللہ نہیں رہتے. فرمایا کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا. نگاہ کی حفاظت ہوگی تو پھر دل کی بھی حفاظت ہوگی, جو چوتھا عمل ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دل کی بھی حفاظت ہو, تاکہ جو خدا نخواستہ کوئی نگاہ خراب ہو گئی یا گزشتہ ماضی میں کہیں نگاہ خراب ہوئی تھی, اب توبہ کر لی تو اب اس کو دل میں اس کے خیالات بھی نہیں لانا, اور کوئی اور بات کوئی کان میں پڑ گئی, فحش بات کان میں پڑ گئی, گانے کی آواز کان میں پڑ گئی, یا کہیں نظر خراب ہو گئی غلطی سے, تو وہ دل میں وہ تصویر جم جائے, بیٹھ جانا, اس کو جمانا اور اس میں مشغول ہونا اور اس کو یاد کر کے حرام مزہ لینا, یہ دل کی بربادی کی علامت ہے. تو دل کی بھی حفاظت کریں, دل میں گندا خیال کو لائیں نہیں. آ جاتا ہے, آ جانے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور اس کا علاج بتا دیا جاتا ہے کہ دل میں گندے خیالات آنے لگیں تو کسی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ, چائے پی لو بنا کے, کہیں نیک دوستوں میں نیک مجلس میں بیٹھ جاؤ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا رہنے سے نیک صحبت بہتر ہے اور بری صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے. تو اس چیز کا ہم اہتمام کریں, دینی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, اور بلکہ اگر ذوق و شوق ہو تو صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ وضو کرو, دو رکعت پڑھو اللہ سے, توبہ استغفار کرو, دنیا کی حاجتیں بھی مانگو, آخرت کی حاجتیں بھی مانگو, تلاوت کر لو, ذکر و اذکار کر لو, تو اگر خالی ہے آدمی تو یہ سب کام کر سکتا ہے. نہیں ہمیں ٹائم پاس کرنا, ٹائم نہیں ہے, ٹائم کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو ہمیں لازم ہے کہ ہم موبائل پہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں, ہم ذرا کچھ ڈائجسٹ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں, یہ باہر نکلنا چاہتے ہیں بری صحبت میں, شاپنگ پہ جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. آج کل تو خیر, آج بھی صبح ہمارے ایک متعلق کا فون آیا تھا, انہوں نے ان کے کوئی رشتے دار باہر رہتے ہیں تو تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ تم لوگوں کا پاکستان میں کیا حال ہے, یوں ہے وہ ہے, یہاں تو بڑی تباہی مچی ہے, فلاں دھماکہ. الحمدللہ ہم سے تعلق ہے, بیانات سنتے ہیں وہ لوگ ہمارے, تو انہوں نے ہمیں آج انہوں نے بھی ہمیں یہی میسج کیا تھا کہ ہم نے جو باتیں سنی الحمدللہ اس کی برکت سے بہت اطمینان ہے. تو انہوں نے ان کو وہی جواب دیا کہ بھائی ہم تو بہت سکون سے ہیں, کیونکہ ہمارے دین نے تو پہلے یہ باتیں سکھائی نہیں, گھروں کے اندر رہو, آرام سے رہو, اللہ اللہ کرو, تو ہم تو وہی کر رہے ہیں آج کل اور بہت سکون سے ہیں. تو یہ باتیں ہیں کہ یہ نہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں گناہ ہی سوچتے ہیں, یہ نیک کام بھی تو ہیں, نیک کام کرو, اپنی آخرت بناؤ, آخرت کا اپنا خوب خزانہ جمع کرو. تو جب یہ خیالات آنے لگیں اس کا یہ علاج ہے. فرمایا کہ خیالات کے آنا جو ہے اس کو دفع نہیں کریں, ان کو بھگانے کی کوشش نہ کریں, یہ بجلی کے ننگے تار کی طرح ہوتی ہے کہ اگر اس کو دور کرنا چاہو گے تو بھی ہاتھ لگے گا, چپک جائے گا, اور اگر پکڑو گے تو وہ تو آئے گا ہی آئے گا. تو نہ تو خیالات لے کر آؤ اور آ جائیں تو ان کو بھگانے کی کوشش نہ کرو, بلکہ علاج یہ ہے کہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ, یہ خیالات خود ہی چلے جائیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. تھوڑا اپنے آپ کو, نفس کو کچھ لو, ذرا نفس کو جبر کرو گندے خیالات آنے لگے تو. اور فرمایا کہ ورنہ کیا ہوگا کہ گناہ کر ڈالے گا, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی, چڑھ جائے گی ندی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی. خیالات کی رو آ رہی ہے, کسی کام میں مشغول ہو گئے, تھوڑی دیر میں خود ہی یہ خیالات چلے جائیں گے, بھگانے کی کوشش نہ کرو. تو انشاءاللہ اس طرح سے چلیں کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی بھی ہو, اور عورتیں شرعی پردے کا اہتمام کریں. ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں. کیسا بھی قریبی رشتہ ہو اگر نامحرم ہے شریعت کی روح سے تو وہ ہمارا قریبی رشتہ نہیں ہے, وہ پھر اس سے شرعی پردہ ہے. رشتے کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن قانون کا بھی, اللہ کے قانون کا بھی احترام کرنا پڑے گا, وہ اس کے اوپر سپرسیڈ کرے گا قانون, اس پر حکم اللہ کا قانون اس پر, اس رشتے پر حکمران ہوگا. تو شرعی پردے کا اہتمام کریں, نگاہوں کی حفاظت کریں. اگر گھر سے باہر ضرور نکلنا ہی ہو تو نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہو اور اپنی بھی پردے کا صحیح اہتمام ہو. اصل میں پردہ برقعے کا نام نہیں ہے, پردہ تو نام ہے حیا کا. کہ حیا ہی نہ ہوگی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ چست برقعے پہنے ہوئے ہیں یا اس میں لیس لگی ہوئی ہیں, چمکدار ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, رنگین برقعے پہنے ہیں, یا برقع کالا ہے لیکن گلابی اور لال قسم کا اسکارف پہنا ہوا ہے. یہ لال گلابی اسکارف پہننا اس بات کی علامت ہے کہ دل کی خرابی کی علامت ہے, تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. ہاں اگر کرنا ہی ہے پردہ صحیح معنوں میں تو ایسا برقع پہنو سیدھا سادہ سا اور ڈھیلا ڈھالا سا, تو پھر ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر جا سکتے ہیں. تو عورتیں شرعی پردے کا اہتمام کریں, اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرے اور گناہوں سے بچتی رہے اور شوہر کی اطاعت کرتی رہے, اس کو خوش رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورتوں کے لیے جنت بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. آج بھی خاتون کا فون تھا, کہہ رہی تھیں کہ بھائی ہم کس طرح, ہم تو نہ چلا لگا سکتے نہ کچھ, تو ہم کو شیخ کا فیض کیسے ملے گا؟ جیسے پنجاب وغیرہ میں جالی پیر ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بڑے مزے سے فیروز صاحب کہ وہ وہاں پنجاب میں یہ ہے کہ وہ عورتیں خود نعرے لگاتی ہیں کہ پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو, کہ ہمیں اچھی طرح پیر کو دیکھنے دو ورنہ قیامت کے دن ہم پیر کو کیسے پہچانیں گے, جنت میں کیسے جائیں گے. اور پھر وہ بدماش ہوتے ہیں پیر بھی اور عورتوں کو جھانسے میں لے لیتے ہیں اور خبیث افعال کرتے ہیں, ٹانگیں بھی دبواتے ہیں اور تو اسے کیا کیا کرتے ہیں خرافات. تو یہ نہیں بھائی ہے نا, تو یہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. عورتیں اپنے شیخ کا آواز پڑھیں, بیان سنیں آواز کے ذریعے ہی سے, اور شیخ کی تعلیمات پر عمل کریں اور شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع کریں اور جو تجاویز ہوں اس کی اتباع کریں. انشاءاللہ خواتین کے لیے تو مردوں سے بہت زیادہ آسانی ہے جنت میں جانے. نگاہ کی حفاظت کر لیں اور زبان کی حفاظت کر لیں. عورتیں اکثر زبان کے معاملے میں پھنس جاتی ہیں بیچاری, گھر میں رہتی ہیں کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے, 2-3 فیملیاں آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں اپنے شیخ سے تجویز لے کر اس کے مطابق چلتے رہیں انشاءاللہ تعالی, اور کوئی خطا ہو جائے تو استغفار و توبہ سے تلافی کرتے رہیں, اور کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے تو اس سے فوراً معافی مانگ لیں, معافی کرا لیں, معافی تلافی کر کے اپنے دل کو صاف کر لو. بدگمانی کسی سے مت رکھو, دل کو صاف رکھو, تو انشاءاللہ تعالی یہ راستہ آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں اعمال پر اور پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.